الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. تنزیہ الصوم کا باب زیر بحث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدا طعاما و شرابا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دن بھر کھانا پینا چھوڑ کر بظاہر روزہ رکھے رہے. اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک ان کا باطن، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ایک ان کی حقیقت. ظاہر کے لحاظ سے نماز یہی ہے کہ چند اعمال ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، تکبیر تحریمہ ہے، قعدہ ہے. اسی طریقے سے حج کے کچھ مناسک ہیں، لیکن ان سب کی حقیقت کیا ہے یہ ہر وقت سامنے رہنی چاہیے، ہر عبادت کے موقع پر سامنے رہنی چاہیے. قرآن مجید نے اسی وجہ سے عبادات کا حکم بیان کرتے وقت ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بلکہ ان پر بہت زور دیا ہے. روزے کے بارے میں پہلی بات ہی یہ کہی ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جو صورت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے. روزہ اسی صورت میں رکھا جائے گا، نماز اسی صورت میں پڑھی جائے گی. یعنی روزے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے پر پابندی لگائی ہے، بیویوں کے ساتھ تعلق پر پابندی لگائی ہے. یہ روزے کا ظاہر ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی سعی کرے. اور وہ مقصد یہ ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا اور قرآن مجید نے اس کو خود صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے، کہ میں اپنی خواہشات پر قابو پاؤں، میں اپنے مفادات کو ترجیح دینے سے گریز کروں، اپنی عقل کے فیصلوں کو نافذ العمل مانوں، میرے سامنے جو میرے اخلاقی وجود کے تقاضے ہیں ان کو کسی حال میں فراموش نہ کروں. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی، اور ظاہر ہے ان میں بڑی چیز ہے جس کی مثال دی ہے، مثال دے کر واضح کیا ہے کہ آدمی سارا دن جھوٹ بولتا رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، جھوٹی باتوں ہی کو اپنی زندگی کا کاروبار بنا لے، کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی سوچے، کسی چیز کو بیچتے وقت ملاوٹ کرے، کسی کو کم تول کر دے، اگر کسی چیز پر کسی کو قائل کرنا چاہے تو اس میں اپنی طرف سے بات بڑھا دے، بات ایک ہو اور اس کا بتنگڑ بنا ڈالے، لوگوں کی عزت اور آبرو پر حملے کرے. اگر غور کر کے دیکھیے تو ان سب چیزوں میں جو برائی کار فرما ہوتی ہے اور جوہر کی طرح اندر موجود ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہے. یعنی ہم اصل میں سچائی اور صدق کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گفتگو میں چھوڑ دیں، دوسروں سے معاملہ کرنے میں چھوڑ دیں. اسی طریقے سے کاروبار، سیاست، معیشت کسی میدان میں چھوڑ دیں، اس کے بعد جو کردار وجود میں آتا ہے وہ کردار ہے جو یہاں زیر بحث ہے. تو فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والے کو یہ بڑی نیکی کا کام ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی جبلتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے پر پابندی لگا دی، لیکن یہ ظاہر ہے، اس کے باطن پر توجہ رکھنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی ایسی کسی برائی کے قریب نہ جائے اور اپنی تربیت کرے کہ باقی سال میں بھی وہ ان برائیوں سے بچنے کی صحیح کرے گا، جھوٹ سے بچنے کی صحیح کرے گا، بددیانتی سے بچنے کی صحیح کرے گا، لوگوں کو فریب دینے سے بچنے کی صحیح کرے گا، ان کے حقوق تلف کرنے سے بچنے کی صحیح کرے گا، ہر وقت مطلب رہے گا کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو کوئی آزار نہ پہنچے۔ تو یہ روزے کی حقیقت ہے، یہ عبادت ہم پر تقویٰ حاصل کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ اگر وہی نہ ہوا تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کیا پڑی تھی کہ اپنے بندوں کو خام خواہ اس سے روک دے کہ نہ وہ کھائیں گے نہ پئیں گے نہ بیویوں کے قریب جائیں گے۔ اس سے ایک مقصود پیش نظر تھا، اگر وہی بندے نے حاصل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کے روزے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر وہو صائم وکان املککم لعرب۔ سیدہ عائشہ ام المومنین کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوس و کنار کر لیتے تھے، یعنی یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کھانا پینا ہے اور بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، بوس و کنار پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی روزے کی حالت میں منہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے اور اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک بات ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز جائز ہوتی ہے، یعنی اس میں دینی لحاظ سے شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہوتا، تاہم اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس جائز چیز کے بھی اگر آدمی قریب جائے گا تو اس سے چند قدم کے فاصلے پر وہ چراگاہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں منہ مار دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تمثیل بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محارم بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، ادھر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اگر قریب قریب جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ ادھر بھی منہ مارے، تو اس لیے ذرا دور رہنا چاہیے۔ اسی کے لیے قرآن مجید نے کچھ تعبیریں اختیار کی ہیں، جیسے فرمایا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یا جیسے فرمایا ہے لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسا بھی کوئی طریقہ اختیار نہ کرو کہ جو وہاں پہنچا دینے والا ہو۔ اسی کو ہمارے ہاں فقہی اصطلاح میں سد ذریعہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا جو کسی غلطی تک، کسی گناہ تک، کسی نافرمانی تک لے جا سکتے ہوں۔ تو انہوں نے تنبیہ فرمائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش نفس پر تمہارے مقابلے میں غیر معمولی قابو تھا، یعنی ان کے ہاں اس کی خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اگر تم اس اجازت سے فائدہ اٹھاؤ تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا، یعنی یہ پیش نظر رکھنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی وہ حد نہ توڑ دینا جس کے بعد روزہ ہی نہیں رہے گا یا تمہارے لیے پھر سزا لازم ہو جائے گی۔ تو یہ گویا انہوں نے تنبیہ فرمائی اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ام المومنین ہی واضح کر سکتی تھیں کہ جہاں تک جائز ہونے کا تعلق ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ کر لیتے تھے اور روزے کی حالت میں کر لیتے تھے۔ وانہا قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرک الفجر فی رمضان وہو جنب من غیر حلم فیغتسل ویصوم۔ سیدہ ہی سے روایت ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ام المومنین سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ فجر کا وقت رمضان میں آ جاتا تھا کبھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی بیوی سے ملاقات کی ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ اپنے طور پر کوئی معاملہ ہو گیا ہوتا تھا، بیوی سے ملاقات کے نتیجے میں جنبی ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، اور آپ روزہ شروع کر لیتے تھے، یعنی فجر سے پہلے لازم نہیں ہے کہ غسل بھی کیا جائے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی عبادات ہیں، میں اس سے پہلے ایک تفصیلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ طہارت تو ان میں ضروری ہے، یعنی آدمی کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں ان میں یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر آدمی بیویوں سے ملاقات کرے تو اپنے اعضاء فوراً صاف کر لے۔ یہ طہارت کا حصول ہے۔ جیسے ہم کبھی رفع حاجت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دھو کر یا کسی کپڑے سے یا کسی ٹشو سے یا کسی ڈھیلے سے صفائی کر لیتے ہیں، یعنی صفائی کے لیے جو ضروری ہدایات دی گئی ہیں وہ بہرحال ملحوظ رہنی چاہیے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے ایک طہارت مزید کا حکم ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کا، جیسے اگر جنابت ہے تو نماز پڑھنے کے لیے غسل کا حکم ہے۔ تو غسل اور وضو یہ مؤخر ہو سکتے ہیں لیکن طہارت مؤخر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ روزے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہو جاتا تھا کہ فجر ہو گئی ہے، روزہ رکھ لیا آپ نے، سحری کھا لی، اور اس کے بعد نماز سے پہلے غسل کر لیا، فیغتسل و یصوم، یعنی پھر اس کے بعد غسل کر لیتے تھے اور باقی سارا دن پھر روزے سے رہتے تھے۔ وعن ابن عباس قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختجم وهو محرم واحتجم وهو صائم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا، یہ جو پچھنے لگوانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ کچھ بیماریوں کے علاج کے لیے ایسا کراتے تھے، تو فرمایا کہ حالت احرام میں بھی کرایا اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی کرایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اب آج کے زمانے میں یہ مسئلہ ہے کیا ویکسینیشن کرائی جا سکتی ہے، اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ سب بالکل جائز ہیں۔ جس چیز پر پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں سے ملاقات نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ کہ منہ پر تالا رہے گا، یعنی کوئی کھانے پینے کی چیز ہمارے حلق میں نہیں جانی چاہیے۔ یہی روزہ ہے، یعنی یہ روزے کی صورت ہے، روزے کا قانون ہے۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کے حدود کی پابندی، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اپنے آپ کو تربیت کرنا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ ہماری زندگی کے باقی ایام رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے گزریں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صوما فإنما اتمه اللہ وسقا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا، بھول گیا، اور بھول کے اس نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، روزہ نہیں توڑا، اپنے طور پر عمدن کوئی اقدام نہیں کیا، بھول گیا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل فراموش کر دیتا ہے، اس کے ذہن فکری میں یہ بات نہیں رہتی کہ وہ روزے سے ہے، اس میں اس نے کھا لیا یا پی لیا۔ تو فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، یعنی جیسے ہی تنبہ ہوا، معلوم ہوا، تو اب آدمی پریشان ہوگا کہ میں نے تو کھا پی لیا روزے میں، تو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ یہ اللہ نے اس کو کھلا دیا اور اللہ نے اس کو پلا دیا۔ بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے، گویا بتایا یہ ہے کہ اس کائنات کا پروردگار سراسر رحمت ہے، بندوں کے لیے سراسر شفقت ہے۔ اس نے اگر ایک پابندی لگائی ہے تو بس اسی اصول پر لگائی ہے کہ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی جانتے بوجھتے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے نسیان کی وجہ سے بھول چوک کر کوئی غلطی کر لی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے، اور اس کو روزہ بھی ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہی نے روکا تھا کہ وہ روزے میں کھا پی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو کھلا پلا دیا۔ اس لیے کہ نسیان ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان کو کوئی قدرت نہیں تھی. سیدنا آدم سے جو غلطی ہوئی اس میں بھی یہی الفاظ ہے, نسیہ ولم نجد لہ عزما. وہ اس وقت فراموش کر بیٹھے تھے اور وہ ارادے کی قوت نہیں تھی ان کے اندر کہ جس کی بنیاد پر ان کا مواخذہ کیا جائے. اسی طرح سے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ صرف ان چیزوں پر ہے جن میں جانتے بوجھتے اس کی نافرمانی کی جائے. تو اسی اصول کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اطلاق کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی, رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن لے کر غامدی سینٹر کے تحت حاضر خدمت ہیں. 15 منٹ سوال و جواب کا سلسلہ ہے. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں آج کی نشست میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کو لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ ایک ہٹ کے بات کی جائے آپ سے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں غامدی صاحب گفتگو کرتے ہیں ان کے کچھ اردو کے الفاظ ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, مشکل اردو ہے, کیا اس کی کوئی طریقہ ہے؟ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ الفاظ, وہ ترکیب, وہ عربی کے ایسے اسالیب جو لوگوں کے لیے بالعموم ناواقفیت کا سبب بنتے ہیں آپ سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں. اور شروع میں اگر آپ کوئی نصیحت ہدایت کرنا بھی چاہیں لوگوں کو کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں, ایک لفظ میں چاہتا ہوں چند الفاظ ہیں ان کی آپ وضاحت فرما دیں ان سے کیا مراد ہے. یہ بتائیے گا, آپ اکثر فرماتے ہیں اپنی گفتگو میں دینونت صغرا, اردو میں ہم عام طور پہ لفظ نہیں سنتے, لوگوں کے لیے ایک اجنبی لفظ ہے, ایک ترکیب ہے, دینونت اور صغرا, اس سے کیا مراد ہے؟
یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہر مسلمان یہ آیت بھی پڑھتا ہے کہ مالک یوم الدین. یہ جو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے.
اچھا,
یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ جزا و سزا. مالک یوم الدین کا مطلب ہے جزا و سزا کے دن کا مالک.
ٹھیک,
تو اس سے یہ لفظ بنا ہے دینونت, یعنی جزا و سزا. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دنیا میں جو عدالت لگاتے رہے ہیں اور جس میں قوموں کا فیصلہ ہوا ہے اس کو دینونت صغرا یا قیامت صغرا کہا جاتا ہے. یعنی چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت برپا ہوتی ہے یا چھوٹے پیمانے کے اوپر دنیا ہی میں جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے.
ٹھیک,
عام حالات میں تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پر مکافات ہوتی ہے لیکن لازماً نہیں ہوتی. بڑے بڑے مجرم ہیں کہ جو اپنے جرائم کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان پہ گرفت نہیں ہوتی, لیکن جب اللہ کے رسولوں کی بعثت ہو جاتی ہے تو پھر دنیا ہی میں ان کی قوموں کو سزا دی جاتی ہے. تو سزا جزا, اس کے لیے عربی زبان میں دینونت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جب یہ لفظ بولوں تو ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی کر دوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ نہ ہوئی.
ٹھیک, یہ بھی آپ نے ایک اور لفظ ہم سب استعمال کیا, مکافات. ہم آپ تو جانتے ہیں آج کل لوگوں کی اردو کا جو عالم ہے, اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائی کہ مکافات کا کیا مطلب؟
وہی چیز ہے کہ آپ نے اگر ایک جرم کیا ہے یا کوئی آپ نے برائی کا کام کیا ہے تو اس کی جزا آپ کو مل جائے.
ٹھیک ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور میرے پاس ایسی ترکیب ہیں, الفاظ ہیں, چاہتا ہوں ان کی بھی وضاحت کریں. یہ سرگزشت انذار, سرگزشت غالباً فارسی کا لفظ ہے, انذار عربی کا لفظ ہے. یہ ترکیب میں الگ الگ بھی لفظوں کا معنی بتائیے گا اور پھر ترکیب میں مل کے کیا مطلب؟
یعنی انذار کا مطلب ہے خبردار کرنا, وارن کرنا, اور سرگزشت انذار کا مطلب یہ ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انذار اپنی قوم کو کیا, وہ جس طرح کیا, جن مراحل سے گزر کر کیا, جیسے خبردار کیا, قرآن مجید ہی چونکہ اس کا ذریعہ بنا تو وہ اب اس انذار کی داستان بن گیا ہے.
سرگزشت
اس کی سرگزشت بن گیا ہے, اس کی تاریخ اس پہ محفوظ ہو گئی ہے. تو قرآن مجید کو اپنے مضمون کے لحاظ سے اگر سمجھنا ہو تو وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. اگر آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھیں گے تو آپ قرآن مجید کیا ہے اس کو جان ہی نہیں سکیں گے.
ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ایک ترکیب آپ اکثر استعمال فرماتے ہیں اپنی گفتگو میں, بنا استدلال. اس کی بنا استدلال کے یہ بھی دو الفاظ ہیں, تو بنا استدلال سے کیا مراد؟
استدلال کا مطلب نا ریزننگ.
جی,
آپ کسی چیز پر دلیل دیتے ہیں تو اگر آپ دلیل دیتے ہیں یا اپنا آرگومنٹ پیش کرتے ہیں تو اس کو استدلال کرنا کہا جاتا ہے.
ٹھیک,
دلیل دینا. تو جب بھی آپ کوئی مقدمہ قائم کریں گے, کوئی بیان دیں گے, کسی چیز کو ماننے کے لیے کہیں گے, یا یہ کہیں گے کہ یہ علم ہے یا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, تو آپ کی کوئی بنا استدلال ہونی چاہیے,
فاؤنڈیشن آف آرگومنٹ,
یعنی کوئی چیز ہونی چاہیے نا جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو آپ کی ریزننگ کی بنیاد کیا ہے, تو اس کو اردو میں بنا استدلال کہیں گے. اور یہ ضروری ہے کہ انسان جانے, اس لیے کہ اس کے بغیر تو جو میں نے کہہ دیا وہ میرا بیان ہے, جو آپ نے کہہ دیا وہ آپ کا بیان ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو بنائے استدلال کو جاننا, اس کی طرف توجہ دلانا, یہی اصل میں علم کا راستہ کھولنا ہے.
ٹھیک, ایک اور ہم سب آپ جملہ استعمال فرماتے ہیں اکثر, خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے رسولوں کے ساتھ. خدا کی مائیت, مائیت اور ظہور کیا؟
مائیت ساتھ ہونا. یہ آپ لوگ شادی کے دعوت نامے لکھتے ہیں نا, تو لکھتے ہیں اس میں ما اہل و عیال. مائیت ساتھ ہونا, یعنی یہ واضح ہو جاتا ہے, ایسی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں, کسی کو شبہ نہیں رہتا کہ اس شخص کے ساتھ, یعنی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خدا کھڑا ہے. تو اسی طرح آپ بائبل کو اگر پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ تعبیر نظر آئے گی کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے, تمہارا خدا تمہاری طرف سے لڑ رہا تھا. تو یہ خدا کا ساتھ ہونا, یہ در حقیقت وہ آخری چیز ہے کہ جس کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے, یعنی اتمام حجت جس کو کہا جاتا ہے کہ اب کسی کے پاس عذر نہیں رہا. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ استدلال بھی ہوتا ہے, بات سمجھائی بھی جاتی ہے, دلائل بھی دیے جاتے ہیں, سوالوں کا جواب بھی دیا جاتا ہے, لیکن آخر میں جو چیز گرفت کا باعث بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مائیت کا ظہور ہو جاتا ہے. یعنی گویا سورج چاند جس طرح سے آسمان پر طلوع ہوتے ہیں اور کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی, اسی طرح پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے.
ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. یہ بتائیے گا, اکثر گفتگو میں زیر بحث آتا ہے یہ استنباطی استدلال ہے, تو استنباطی استدلال سے کیا؟
انفر کرنا. یعنی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں علم کے, ان میں ظاہر ہے کہ ہمارے حواس ہیں, یہ حواس باطنی بھی ہیں, حواس ظاہری بھی ہیں. ہم اپنے باطن کو بھی دیکھتے ہیں, اپنے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں, اپنے باطن کی آواز بھی سنتے ہیں, اپنے ظاہر میں بھی آوازیں سنتے ہیں. اس خارجی دنیا سے ہمارا تعلق ظاہری حواس سے ہوتا ہے, ہمارے اپنے نفس سے ہمارا تعلق ہمارے باطنی حواس سے ہوتا ہے. تو ہمارے ظاہری اور باطنی حواس جن مشاہدات یا جن تجربات سے علم اخذ کرتے ہیں, ان سے پھر عقل کچھ چیزوں کا استنباط کرتی ہے, انفر کر لیتی ہے. تو ہمارے علم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انفرنس پر مبنی ہوتا ہے. تو عربی زبان میں یا اردو زبان میں انفرنس کو استنباط کہا جاتا ہے.
ٹھیک, یہ بتائیے کہ ہم سب اکثر آپ نے قرآن مجید کی صورتوں اور نظم بازے کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترتیب سعودی ہے, تو یہ ترتیب سعودی دو الفاظ میں الگ الگ مطلب بتا دیجئے کہ ترتیب کا مطلب تو پتہ ہی ہے لوگوں کو, سعودی سے کیا مراد ہے؟
یہ دیکھیے کہ آپ جس وقت کہتے ہیں نا ایک دو تین چار, تو آپ اصل میں ایک سے اوپر جا رہے ہیں.
جی,
تو سعودی کا مطلب ہے کہ نیچے سے اوپر جانا.
اچھا,
اور اگر آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو یہ ترتیب نزولی.
اوکے, یعنی اسینڈنگ ڈیسینڈنگ آرڈر جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان فرمائیے گا اکثر آتا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نص میں یہ بات بیان نہیں ہوئی, نص سے کیا مراد ہوتی ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی آیت میں, قرآن مجید میں یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ارشاد میں اس بات کو بیان نہیں کیا. نص کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنا کر خود یا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے لفظوں میں بات واضح کر دی.
ٹھیک, یعنی ٹیکسٹ کے اندر ایک بات موجود ہے. ٹھیک, یہ بتائیے کہ ہم سب اگلا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, اصطلاح عام طور پہ استعمال ہوتی ہے وہ علی السبیل التغلیب, آپ فرما رہے ہوتے ہیں کبھی, یہ اسلوب جو ہے زبان کا علی السبیل التغلیب ہے, علی سبیل التغلیب, اس سے کیا مراد ہے؟
یعنی دیکھیے نا کہ ہم دنیا میں چھوٹے بڑے سب لوگ موجود ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ہم بڑوں کو خطاب کر کے یہ سمجھتے ہیں چھوٹے بھی اس کے تحت آ گئے. یا جس طریقے سے ہمارے ہاں چونکہ ایک بڑے طویل عرصے تک معاشرہ اس طرح رہا ہے کہ اس میں مرد ہی ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں, تو اس میں مردوں کو خطاب کر کے عورتوں کو خود ہی شامل سمجھا جاتا ہے. زبان کی بات کر رہا ہوں, یعنی زبان میں یہی اسلوب ہے, تو اس کو کہتے ہیں علی سبیل التغلیب. یعنی آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں مردوں کو خطاب کرنا ہو تو کچھ سیگے ہیں, دنیا کی ہر زبان میں ہیں, عورتوں کے خطاب کرنا تو الگ سیگے ہیں. اکٹھے ہوں عورتیں اور مرد تو پھر مذکر ہی کے سیگے ہوتے ہیں,
میرے عزیز ہم وطنوں ہم کہتے ہیں,
ایسے ہی کہتے ہیں نا. یعنی اس میں پھر عورتوں کا ذکر الگ سے نہیں ہوتا. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ علی سبیل التغلیب ہے, یعنی کسی ایک صنف کا, کسی ایک گروہ کا غلبہ مان کر آپ اس کا ذکر کر دیتے ہیں اور دوسرا اس کے تحت آ جاتا ہے. اس کی سب سے عمدہ مثال وہ ہے جس میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. تو جنات بھی اصل میں فرشتوں کے تحت ہی ایک مخلوق ہے, یعنی بس اس سے چند قدم نیچے سمجھیے. تو وہ حکم میں شامل تھے, یہ آگے استثناء نے واضح کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ جنوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, فرشتوں ہی کا ذکر کافی تھا، وہ علی سبیل تغلیب اس میں شامل تھے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہم سب بہت شکریہ، آپ نے سمجھا دی بات. یہ بتائیے گا، آپ فرماتے ہیں اکثر جز بول کے کل مراد لیا ہے اور کل بول کے جز مراد لیا، اس سے کیا مطلب؟
یعنی مجھ سے اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے آج صبح قرآن پڑھا، تو آپ کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ میں پورا قرآن پڑھ کے آیا ہوں؟
نہیں، سورت ورت کو ہی.
میں جب جواب میں کہتا ہوں کہ ہاں صبح تلاوت کی قرآن کی، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے چند آیتیں پڑھی ہوں.
اچھا،
تو یہاں پر اصل میں لفظ قرآن جو بولا گیا ہے اس میں جز مراد ہے، یعنی لفظ تو کل بولا گیا ہے، قرآن بولا گیا ہے. جیسے کہ سورہ قدر میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، پورا تو نہیں نازل ہوا نا. یہاں بھی وہی کیا گیا کہ پورا قرآن کا لفظ بول کر اس سے جز مراد لے لیا گیا. اسی طرح بعض اوقات جز بولتے ہیں، جیسے میں نے جواب میں یہ کہا کہ ہاں میں نے صبح قرآن پڑھا تھا، تو یہاں میں نے اصل میں جز کو بولا ہے اور اس سے مراد کل لے لیا.
ٹھیک 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 ٹھیک، ہم سبھی بات واضح ہو گئی. آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. یہ بتائیے گا، استراری علم، استرار عام طور پہ یہ لفظ بھی لوگوں کے لیے اجنبی ہوتا ہے اور آگے علم بھی آ گیا، استراری علم کا لفظی معنی کیا؟
یعنی وہ علم کے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی استدلالی عمل سے نہیں گزرتا، کسی ریزننگ سے نہیں گزرتا،
ٹھیک،
بلکہ میں اس کو ماننے کے لیے مجبور. جیسے مثال کے طور پر میرے اپنے وجود کا علم ہے، جیسے میرے حواس دو چار ہو جاتے ہیں اس دنیا کے ساتھ، تو میں اس سے گریز نہیں کر سکتا. یعنی یہ وہ علم ہے کہ میں اس کو حاصل کرنا چاہوں یا نہ چاہوں، میں مجبور ہوں کہ میں اس کا اعتراف کروں. تو میرے اندر علم موجود ہے، اس کے لیے اصطلاح امام فراہی نے وضع کی، استراری علم. یعنی وہ علم کے جس سے میں انکار ہی نہیں کر سکتا،
مجبور کے لفظ کے معنی
مجبور میں. استرار کا مطلب ہے مجبوری.
ٹھیک ہے ہم سب، یہ ایک اور لفظ آپ فرماتے ہیں اکثر، یہ بات تو مضمر ہے، یعنی اس جملے میں یہ بات مضمر کا کیا مطلب؟
چھپی ہوئی ہے.
اچھا،
یعنی اس جملے کو اگر آپ دیکھیں تو الفاظ میں تو یہ بات نظر نہیں آ رہی، لیکن جس طرح یہ جملہ بولا گیا اس میں یہ چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے.
قیاس مع الفارق کی کبھی کبھی بات آتی ہے آپ کے، قیاس مع الفارق، اس کا
یعنی ایک ایسی بات تھی آپ نے کہا یہ تو اس سے ملتی جلتی بات ہے، نہ اس کا اس سے کوئی تعلق تھا نہ اس سے اس کا کوئی تعلق ہے، تو اس کو کہتے ہیں قیاس مع الفارق. یعنی یہ آپ نے کیا قیاس کیا ہے جبکہ دونوں میں کوئی ربط ضبط ہی نہیں ہے سرے سے.
ٹھیک ٹھیک،
تو یہ اصل میں علمی تعبیریں ہیں، اور اگر لوگ علم سے واقف ہوں تو انہیں اجنبیت محسوس نہ ہو. اور میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم جب بچپن میں تھے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے آسمان سے وہی پا کے حاصل کیں، اہل علم ہی کو سنا، انہی کو پڑھا. تو اس وقت ہمارا یہ ذوق ہوتا تھا کہ لغت پاس ہے یا فوری طور پر کوئی ڈکشنری ہے اس کو اٹھایا ہے، اگر نیا لفظ سامنے آیا تو دیکھتے تھے اس کو، اور ہمیشہ شکر گزار ہوتے تھے کسی اچھے بولنے والے کا کہ اس نے ایک لفظ بولا ہے، ایک ترکیب استعمال کی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوا. اب دیکھیے غالب نے، اقبال نے جب ان کی شاعری پڑھی تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ زبان تو نہیں لکھی گئی نا جو آپ کے بازاروں میں بولی جاتی ہے. تو ان لوگوں نے ہمارے ذوق میں کتنا اضافہ کیا، کتنے اہم پہلو واضح کیے. تو ایسے ہی میرے خیال میں لوگوں کو علم کا سچا شائق بننا چاہیے، ایک چھوٹا سا لغت لے کے اپنے پاس رکھ لیں تو ان کو بہت سے الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں.
بالکل ٹھیک ہے، چند اور لفظ لے لیتے ہیں، ہم سے ایک دو منٹ باقی ہیں. ضرر و غرر آپ استعمال فرماتے ہیں،
ضرر کا مطلب ہے نقصان پہنچانا، غرر کا مطلب ہے دھوکہ دینا. تو آپ اپنے کسی معاملے میں بھی جب آپ معاشی معاملات خاص طور پر کرتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے کہ دوسرے آدمی کو لازماً نقصان پہنچانا پیش نظر ہو. کاروبار کرتے ہیں، نفع کماتے ہیں، لیکن اس میں اگر یہ چیز شامل ہو جائے کہ مجھے تو کسی دوسرے کی دکان اجاڑنی ہے تو یہ جرم ہے. اسی وجہ سے جوئے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. جوئے میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک کھیل کھیلتے ہیں جس میں لازماً ایک آدمی کا نقصان ہو جانا ہوتا ہے، تو یہ ضرر کی وجہ سے ممنوع ہے.
ٹھیک، تعویل کا ایک لفظ آپ استعمال فرماتے ہیں، تعویل سے کیا مراد ہے؟
اردو زبان میں تو ہم اس کو بالکل اس معنی میں بولتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ بہت سے معنی میں بول لیا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں یہ کسی چیز کی حقیقت یا اس کے مصداق کے لیے استعمال ہوا ہے.
ٹھیک، تعویل رویا سیدنا یوسف کے اس میں بھی آیا.
یعنی حقیقت کیا تھی، دیکھنے کو تو انہوں نے یہ دیکھا کہ سورج اور چاند ہیں اور 11 ستارے ہیں وہ میرے سامنے جھک رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا تھی. تو اس کو عربی زبان میں تعویل کہا جاتا ہے.
ٹھیک، آخری لفظ لے لیتا ہوں، تزکیہ و تطہیر آپ استعمال فرماتے ہیں، یہ کیا مترادفات ہیں؟ دونوں کا ایک ہی معنی ہے؟
ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، لیکن ان دونوں الفاظ کے استعمال میں یہ حکمت ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جس پر تزکیہ نہیں بولا جاتا.
اچھا,
مثلاً ایک جماعت ہے, ایک گروہ ہے, ایک قوم ہے, اس میں کافر بھی ہیں, اس میں منکر بھی ہیں, اس میں منافق بھی ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو الگ الگ کرنا ہے, تو اس کے لیے تطہیر کا لفظ تو بولا جائے گا, تزکیے کا نہیں بولا جائے گا. لیکن کسی انسان کے باطن میں علائشیں ہیں, اس کے وجود میں خرابیاں ہیں, کوئی اخلاقی گناہ ہے, اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا, یہ تزکیہ ہے. تو تزکیہ ایک تعبیر ہے جو قرآن مجید نے دین کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے اختیار کی ہے.
ٹھیک,
کہ یہ دین دیا کیوں گیا ہے, کیا مقصد ہے اس کا؟ تو فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تم اپنا تزکیہ کرو, اور تزکیہ یعنی پیوریفائی کرو, اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ قیامت میں اس بنیاد پر تمہارا فیصلہ کریں گے کہ کیا تم جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو. یعنی جتنا کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے گا یا پاکیزہ بنائے رکھے گا, اسی کے لحاظ سے جنت میں اس کے مقام کا فیصلہ ہوگا.
ٹھیک, ہم سب بہت بہت شکریہ. آپ سے چند اصطلاحات, الفاظ, ترکیب کے بارے میں میں نے پوچھا, آئندہ بھی انشاءاللہ پوچھتے رہیں گے. اگرچہ یہ کام سننے والوں کا ہے کہ وہ خود غور و فکر کریں, اور اب بہت بڑی تعداد میں آن لائن بھی ڈکشنری اویلیبل ہیں, لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کے وقت کب تک, بہت شکریہ.